اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإكرته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم درس 582 اس اعلان کے ساتھ شروع ہو رہا ہے کہ آئندہ جمعہ جو ہندوستانی کا وہ جمعہ ہے جس میں ہر سال ایک ناغہ ہو جاتی ہے, اگرچہ درس کے سلسلے میں اب تو بہت ساری ناغائیں ہوتی ہیں لیکن ربیع الاول سے شروع ہو کے ذی القعدہ کے پہلے ہفتے تک جو تقریباً باقاعدگی سے یہ سلسلہ چلتا ہے, اس میں ہر سال ایک تاریخ ایسی آتی ہے جب مجھے 3 یا 4 دن کے لیے کراچی سے جانا پڑتا ہے, اور آئندہ جمعہ یعنی 1 نومبر ایک ایسی ہی تاریخ ہے. آخر درس میں یہ اعلان دہرانا پڑے گا لیکن عین ممکن ہے کہ اس وقت تک میں بھول جاؤں تو یہ شروع میں اعلان ہو جائے تاکہ آپ کو زحمت برداشت نہ کرنا پڑے. اور انشاءاللہ یا آج کے درس کے آخر سے اور یا پھر آئندہ درس سے ہماری گفتگو اب موضوعات کے تحت شروع ہو رہی ہے, یعنی مسائل کا بیان جو ایک ترتیب کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور بعض وجوہات کی بنا پہ اس سال وہ ترتیب اب تک نہیں آ سکی. یہ خیال کرتے ہوئے جو پہلے جہاں تک مسائل پہنچے تھے وہ سارا نظام تو درہم برہم ہو گیا ہے, اب ہم براہ راست نماز کے مسائل سے بات شروع کریں گے. لیکن آج کی حد تک کچھ متفرق مسئلے ابھی باقی ہیں کہ جن کا جواب دے دیا جائے. ترتیب لانے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس دوران بہت سارے مومنین کے مسئلے جمع ہوتے چلے گئے اور مناسب یہ سمجھا گیا کہ پہلے ایک ایک کر کے ان تمام مسائل کا جواب آ جائے, اس کے بعد پھر جو پرانا طریقہ کار ہے اس کو اختیار کیا جائے. اس حوالے سے جو سب سے اہم ایک مسئلہ پوچھا گیا اسے میں اس لیے چھوڑے دے رہا ہوں کہ اب تو ہم نے موضوع ہی وہ اختیار کیا. جو سوال پوچھا گیا ہے تو ہمارے پاس کوئی 25-30 سوال آئے تھے, ان میں سے 4 سوال اب باقی ہیں, باقی سب کے جوابات آ چکے ہیں. وہ جو 4 باقی ہیں ان میں سے 3 کا بیان آج ہونے والا ہے اور 1 سوال ابھی تک باقی رہے گا. وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے مراجع کے نزدیک, دیکھیے سوال کچھ بھی ہو میں اسے اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, ہمارے مراجع کے نزدیک نمازیں ملا کے پڑھنا بہتر ہے کہ الگ الگ کر کے؟ یہ تو خیر ہمارا بچہ جانتا کہ ہمارے مذہب میں اجازت ہے اس بات کی کہ ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھی جا سکتی اور مغرب اور عشاء کی نماز سے بھی. لیکن اس سے پہلے کئی مرتبہ اشارہ گزرا, غالباً اسی کی وجہ سے کسی نے یہ سوال کیا اور 3 مرتبہ دہرایا اس اصرار کے ساتھ کہ آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ جائز ہے نمازیں ملا کے پڑھنا, لیکن بہتر کیا, کیونکہ اس سوال کا اصل تعلق ہے نماز کے اوقات کی بحث سے اور اوقات نماز کی بحث ہی اب ہم شروع کرنے والے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج ہی کے آخر میں یہ بات شروع ہو جائے, ورنہ انشاءاللہ 10 نمبر 583 8 نومبر 1996 کا درس وہاں سے یہ بات شروع ہوگی. تو یہ سوال جن کا ہے وہ 4 مرتبہ زحمت نہ کرے, ان کا سوال میرے ذہن میں ہے لیکن اتنا دقیق اور تفصیل طلب تھا تو اس سے بہتر یہ محسوس ہوا کہ مسائل ہی کا بیان شروع کر دیا جائے تاکہ اس کے درمیان یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. آئیے اب باقی معاملہ 3 سوالات جو مجھ سے اس
چار پانچ مہینے کے درمیان پوچھے گئے اس کا جواب دے دیا جائے. لیکن آج کے درسی حد تک مسائل کے بیان سے پہلے ایک مختصر سی تقریر ایک ایسے عنوان پر کہ جو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ معصومین کی جانب سے ہم کو دیا گیا, لیکن ہمارے بعض علماء کرام کا ایک طریقہ کار رہا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. معصوم کا عمل تو لفظ بلفظ اور ہو بہو حجت ہوتا, علماء کرام کا طریقہ کار تو ایسی بات نہیں, لیکن اس سے ایک تصور پیدا ہو سکتا ہے مسئلے کی اہمیت کا, تو تھوڑا سا اس میں تاریخی رنگ ہوگا. لیکن رب کیا ہے آج کے درس کا اس چیز سے, اس کے لیے قرآن کریم کی آیت کی جو میں نے اسی منگل کو بڑے مامبارہ کھارگر میں سیرت رسول کے ذیل میں پڑھی اور کچھ گفتگو وہاں ہوئی, اسی گفتگو کو دہراتے ہوئے اس سے آج کے اس موضوع کا رب سورہ توبہ کی آخری آیت سے ایک آیت پہلے والی آیت یہ ہے کہ جس میں قرآن پیغمبر کی تعریف کرتے ہوئے اور ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک ایسا لفظ استعمال کر رہا جو ہماری زبان کے اعتبار سے تو انتہائی قبیح اور نامناسب, لیکن کیونکہ عربی میں یہ لفظ کسی قسم کی قباحت نہیں رکھتا بلکہ تعریف کا لفظ ہے, تبھی قرآن نے رسول کے حوالے سے اسے استعمال کیا. وہ سورہ توبہ کی سجن لا صاحب لقد جاءکم رسول من انفسکم, تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آیا, عزیز علیہ ما عنتم, اس کے لیے بہت گرا اسے غمگین کرنے والا اسے دکھ پہنچتا, ما عنتم تمہاری زحمتوں, حریص علیکم اور وہ تمہارے بارے میں حریص ہے, اس کو اردو میں لازمی کہیں گے سواد کے ساتھ, حریص وہ تمہارے بارے میں حریص ہے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم اور صاحبان ایمان پر وہ رؤوف یعنی مہربان اور رحیم ہے. قرآن کریم کی آیت سورہ توبہ کی جو قرآن کے انتہائی اہم سوروں میں سے ایک سورہ, سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں ہے, اور میں نے مزید اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ لفظ حریص جو قرآن نے رسول کے لیے استعمال کیا, رسول کی اتنی اہم صفت, مزید اس چیز کو واضح کرنے کے لیے ایک حوالہ بھی دیا تھا کہ شہزادی نے جب پدک کے مسئلے پہ دربار خلافت میں خطبہ دیا تو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور اسلام کے تعارف کے بعد پہلے اپنے بابا کا تذکرہ کیا اور اس کے حوالے سے اپنے حق کا مطالبہ, تو یہاں پر خطبے کی تمہید ختم ہوئی اور شہزادی اپنے بابا کا تذکرہ کرنے کی منزل پر آئے تو قرآن کی ہزار آیتوں سے زیادہ, بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کا ایک تہائی رسول و آل رسول کی تعریف اور مدح پر مشتمل, تو وہ ایک تہائی قرآن میں جہاں رسول کا ذکر جس آیت کا انتخاب شہزادی نے کیا اپنے بابا کے تعارف کے لیے وہ منافقین کے مجمع میں وہ یہی آیت تھی سورہ توبہ کی, جس کے اندر لفظ حریص کہ اللہ کا رسول تمہارے بارے میں حریص, اور اس حوالے سے تفصیل تو میں نے بڑے امامباڑے کی اس تقریر بیان کر دی ہے جو اس منگل کو ہی تھی, اور اسے یہاں دہرانا اس لیے مقصود نہیں ہے کہ کچھ چہرے مشترک, لیکن مختصر سی بات کہ حریص بقی معنی کہا گیا کہ اللہ کا رسول تبلیغ رسالت کے 24 گھنٹوں میں ہر وقت اسی فکر میں غلطا رہتا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد ان کی بڑھائی جائے جو کلمہ گو, پیغمبر اسلام اس طریقہ کار کے بالکل برعکس جو باقی انبیاء کا تھا, جو باقی انبیاء کی نگاہ اگر مسلسل تبلیغ کے باوجود کوئی گناہگار یا کافر دین قبول کرنے کو تیار نہیں تو وہ اس مریض کی طرح ہو گیا کہ جس کا مرض لا علاج ہے اور جس کا وجود معاشرے کے دیگر افراد کے لیے بھی نقصان دے, کبھی ایک منظر آ سکتی کہ کوئی مریض نہ صرف یہ کہ لا علاج ہو جائے بلکہ اس کا زندہ رہنا باقی صحت مند معاشرے کو متاثر کرے, تو عین ممکن ہے کہ اس موقع پر یہی فیصلہ کیا جائے کہ اس مریض کی موت اس کے حق میں بھی بہتر ہے اور معاشرے کے لیے بھی, اگر یہ زندہ رہا تو نہ صرف یہ کہ اس کی اپنی زندگی موت سے بدتر تکلیف اور اذیت میں گزرے بلکہ یہ دوسرے صحت مند لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتا جائے گا, ایک منزل آتی جب انسان کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا کہ نبی اس نتیجے پہ پہنچتا کہ آج اس شخص کا وجود اس کے لیے بھی نقصان دے اور پورے معاشرے کے لیے. چنانچہ وہ ہاتھ اٹھا کے بد دعا کرتا ہے کہ اے خدا یہ قوم اس منزل پہ آ گئی ہے کہ جہاں یہ ہدایت نہیں پا سکتی بلکہ دوسروں کی ہدایت میں بھی رکاوٹ بنے گی, اس لیے اپنے عذاب کو اس پہ نازل فرما. لیکن پیغمبر کا طریقہ کار اس کے بالکل برعکس ہے, اور آخری لمحے تک وہ امید جو دوسری جانے اسی میڈیکل سائنس کے مسئلے میں ہماری فقہ کا واجب مسئلہ بھی کہ اگر کوئی مریض ایسا ہو جائے کہ اس کا زندہ رہنا نہ صرف یہ کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو بلکہ معاشرے کے لیے بھی, تب بھی اسے زندہ رکھنا واجب. اب یہ بحث ہوتی ہے ایک طرف اطباء میں اور دوسری جانب فقہا کہ کیا ایسا انسان کہ جسے کلینکلی ڈیتھ قرار دے دیا جائے تو سنگھی اعتبار سے یہ مر گیا ہے بس مشین پہ چل رہا, اس مشین کا بٹن بند کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں. یہاں ایک طرف آج کل دنیا کے ہر طرف سے یافتہ ملک میں یہ ڈبیٹ چل رہی اور یہ قانون منظور کرنے کی بات ہو رہی کہ یہ لوگ جو معاشرے پر ایک بوجھ بن رہے ہیں ان میں سے ایک ایک شخص کا زندہ رکھنا بظاہر نہ اس کے لیے کوئی فائدہ نہ اس کے خاندان کے لیے کوئی فائدہ, مگر اس کے اخراجات اور ایکسپنسز کو دیکھ کر یہ بہتر محسوس ہو رہا ہے کہ اسے موت ہی دے دی جائے, مگر دوسری جانب انسانی جان کا احترام. تو یہاں ایک طرف یہ دنیا کے ہر ترقی یافتہ ملک میں بحث چل رہی, وہاں دوسری طرف فقہاء اسلام میں بھی یہ بحث جاری, لیکن کم سے کم تشیع کا موقف یہاں پہ ایک ہی, سنا کے بحث کی گنجائش ہی نہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ایسے مریض کو بھی زندہ رکھنا واجب. اب یہ جو احکام یا فروع دین میں مسئلہ, یہی پیغمبر کا طریقہ کار اصول دین یا تبلیغ میں تھا کہ بدتر سے بدتر ناقابل اصلاح ناقابل علاج جسے کسی تبدیلی کا نہ کوئی امکان نظر آ رہا ہے نہ مستقبل میں کوئی چانس, اس کو بھی اللہ کا رسول بدلنا چاہتا ہے اور اسی لیے یہ دعا تو کرتا ہے کہ اے خدا ان کو ہدایت دے, مگر یہ دعا نہیں کرتا کہ اے خدا ان کو ختم کر دے. حریص علیہ اللہ کے رسول اس چیز کی حرص رکھتے اور شوق رکھتے, اور اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاتا جب ملاتا ہوں ماہ جماعت الخاری تو تاریخ سے معصومین شہزادی کے مسلسل واقعات ملتے کہ اللہ کا رسول وقتاً فوقتاً اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھا کر یا اپنی بیٹی کی موجودگی میں خود اپنے عمل کے ذریعے اپنی اس بیٹی کو تبلیغ کرتا کہ جس کے لیے تبلیغ منطق اور فلسفے کی زبان میں تحقیق حاصل, ایک اصطلاح ہے ہمارے منطق اور فلسفے کہ جو چیز پہلے سے موجود اسے حاصل کرنا حماقت بے وقوفی وقت کا ضیاع اور کسی صاحب عقل کا کام نہیں. لیکن سیرت سیدہ کے حوالے سے ہمیں بار بار یہ واقعات نظر آتے ہیں کہ گھر سے نکلتے وقت گھر میں آتے وقت گھر میں خصوصی وقت نکال کر اپنی بیٹی کو بٹھا کر اللہ کا رسول اس انداز سے تبلیغ کرتا ہے جو ایک باپ اور بیٹی کے درمیان ہونی چاہیے. یہ دوسری بات کہ جب ہم مقام سیدہ کو دیکھتے ہیں عظمت سیدہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات توہین کا احساس ہونے لگتا کہ کیا فاطمہ جیسی صاحب عصمت خاتون کے لیے اس قسم کی نصیحتیں ضروری ہیں جو اللہ کے رسول کر رہا. لیکن وہاں مسئلہ دوسرا کہ اپنے گھروں کا طریقہ کار کیسے بناؤ, اس کے لیے بھی ہدایت دینا ضروری. چنانچہ کبھی رسول جبرائیل کی گفتگو شب معراج لوگوں کو چونکا دیتی ہے کہ کیا رسول جبرائیل کے محتاج ہیں کہ قدم قدم کے سوال کرتے ہیں. کبھی شوہر اور بیوی کے تعلقات کے حوالے سے رسول اور علی کی گفتگو ہمیں پریشان کر دیتی کہ آج تک دنیا میں کسی خسرو داماد بیوی کے حوالے سے وہ گفتگو نہیں ہوئی ہوگی جو رسول اور علی کے حوالے سے نظر آ رہی. اور غالباً علامہ مجلسی کی وہ مشہور کتاب جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے تہذیب الاسلام, اس کی آخری حدیث یا آخری چیپٹر کی حدیث یہی حدیث کہ رسول کس طریقے سے اپنے داماد کو وہ ساری ہدایتیں دے رہے ہیں جن کا تعلق اس دیوالی تعلقات کی ان نزاکتوں سے کہ سوائے بے تکلف دوستوں کے اس موضوع پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن وہاں خسرو داماد کے اندر ہمیں گفتگو نظر آتی اور اسی طرح سے کبھی باپ اور بیٹے کی یہ گفتگو نظر آتی جس میں کبھی سیدہ کو تقوی کا حکم دیا جا رہا, کبھی شہزادی کو شرم حیا کا حکم دیا جا رہا, کبھی شہزادی کو ادائیگی نماز کا حکم دیا جا رہا. اور آدمی سوچتا ہے کہ ایسی معصومہ جس کی قسمت اس منزل پر تھی کہ حدیث کتاب میں وہ وجہ تعارف قرار پائی باقی سارے اہل بیت اور پنجتن پر, کیا اس کے لیے بھی نصیحتوں کی ضرورت؟ اور پھر ایسے باپ کی طرف جو حریص علیکم, جسے اپنی امت کا اتنا خیال اور اس طرح سے وہ تبلیغ رسالت میں لگا کہ وہ آرام کے لیے گھرانے کو تیار نہیں ہوتا. غالباً یہ مثال مجلسوں میں آپ نے سنی ہو, وہ پیغمبر اسلام کا طریقہ کار اس ملازم جیسا کہ جسے آپ جتنی دے کے ڈیوٹی دے وہ اس سے بڑھ کے کام کر کے دکھاتا. جیسا کہ میں اکثر بطور مثال کہتا ہوں کہ تین قسم کے ملازم معاشرے میں پائے جاتے ہیں. کچھ باتیں تکرار کی ہوں تو برداشت کر لیجیے, اس لیے کہ 20 جماعت اسلامی آئندہ جمعے کو ہے اور اس سے پہلے کا یہ ہمارا آخری درس, اور 20 جماعت اسلامی کے اطراف میں جو بھی تاریخ و ذکر سیدہ ضرور ہوتا کہ پیغمبر کی مثال اس نوکر جیسی, اس ملازم جیسی جسے آپ جو ڈیوٹی دیں گے وہ اس سے بڑھ کے انجام دیتا. اللہ کا رسول رات کو آرام کے لیے گھر نہیں جاتا, اللہ کا رسول دن کے پہلونے کے لیے گھر نہیں جاتا. چنانچہ مکے کی زیارت کرنے والا اگر کسی تاریخ جاننے والے کی قیادت سے زیارتیں کرے تو بعض اوقات وہ حیران ہوتا کہ بتایا گیا کہ یہ کھلا جگہ ہے جہاں رسول دن کے وقت آرام کرتے, یہ کھلا جگہ ہے کہ جہاں رسول رات کو نیند لیتے. کیوں؟ کیا رسول دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا؟ ویسے تو ساری کائنات ان کے لیے بنائی گئی, لیکن کیا دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا؟ نہیں. دو بڑے عالیشان گھر پیغمبر اسلام کے لیے مکے میں ہیں, ایک ان کی بیوی قبیلہ طاہرہ کا مکان اور ایک ان کے چچا اور ان کے والد کا مشترکہ مکان. اس کے ہوتے ہوئے رات کو کہیں اور سوئیں اور دن کو کہیں اور آرام کریں. اور اگر تاریخوں میں لکھا ہو کہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو سمجھ میں آ جائے, جہاں لکھا ہے کہ نہیں روز آنا یہی پیغمبر کا طریقہ خاص, تو آدمی تجسس کے عالم میں سوال کرتا کہ ایک عام غیرت مند انسان اس کو برداشت نہیں کرتا کہ اپنا گھر چھوڑ کر روزانہ کسی اور کے گھر پہ پڑا رہے, رسول کو آ کے یہ ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ تو جواب یہی ملتا کہ کیوں پیغمبر کا اپنا گھر ہو کے ان کی بیوی کا گھر دونوں حرم سے بہت دور, بلکہ رسول کا اپنا گھر کو اتنا دور کہ تاریخ میں ایک اور مشکل یا ایک اور کوئی اثرات مسئلہ سامنے آ گیا. اور وہ یہ کہ مدینہ شہر پہلے سے آباد تھا, رسول اس وقت آئے جب مدینہ پورا آباد ہو چکا. جو آدمی بعد میں آتا اسے عام طور پہ آخر میں جگہ ملا کرتی, تو پیغمبر کا مکان مدینے میں اگر سب سے دور ہوتا تو سمجھ میں آتا, لیکن نہیں, پیغمبر کا مکان مدینے میں ہارٹ آف دا سٹی, شہر کے مرکز میں جہاں سے مدینہ شروع ہوا. یہ اتنی دیر سے آئے کہ جب پورا مدینہ آباد ہو چکا ہے, پورا مدینہ بھر چکا, اس کے باوجود رسول کا مکان مدینے میں بالکل شہر کے وسط میں. اور مکہ شہر جو رسول کے خاندان نے بنایا, کون تھا مسجد؟ ایک حاجرہ اور ایک اسماعیل, انہیں سے تو مکہ شہر شروع ہوا. اس میں رسول اور خالی رسول نے پورے بنی ہاشم کا خاندان مکے کے سب سے آخری محلے میں, یہاں تک کہ مسجد علم, جس کی تاریخ یہی بتائی جاتی کہ جب فتح مکہ کے موقع پہ رسول مکے میں داخل, تو جہاں مکے کا پہلا مکان تھا باہر سے آتے وقت, وہاں رسول نے اپنا علم نفس کیا, اور وہ محلہ بنی ہاشم, یعنی آخری محلہ جو ہے محلہ بنی ہاشم, وہ تو بالکل شروع بالکل بھی وہیں سے یہ شہر پھیلنا چاہیے. تو خیر یہ ایک الگ تاریخ, اور میں اس سے پہلے کہ کسی درس میں بھی اس کو بیان کر چکا ہوں, اور حج پر جانے والے بے شمار حاجیوں نے یہ بات مجھ سے سنی ہوئی. خلاصہ یہ کہ کسی بھی وجہ سے صحیح اس وقت اسے دہرانے کا وقت نہیں ہے. مسائل کا بیان یہ اس درس کے لیے اب زیادہ اہم بنا دیا گیا. وہ واقعی پیغمبر اپنے گھر اور اپنی بیوی کے گھر سے یہ نہیں جاتے کہ وہ اتنا دور ہے حرم کہ وہاں جانے اور آنے دو گھنٹے لگ جائیں گے. تو اللہ کا رسول سوچتا یہ دو گھنٹے بھی بچا کر تبلیغ کیوں نہ کی جائے, یہ دو گھنٹے بھی آنے جانے میں کیوں خرچ کیے جائیں. ایک سوال ہو سکتا کہ پھر پیغمبر دن کو آرام ہی کیوں کرتے اور رات کو نیند کیوں لیتے؟ یہ جو جملہ میں نے کہا کہ دن کے وقت آرام کے لیے دار ارقم جو صفا پہاڑی سے ملا ہوا, اور رات کے وقت نیند کے لیے ام ہانی کا مکان جو خانہ کعبہ کا صحن ختم ہو کے سب سے پہلا مکان. تو آخر جب اتنا شوق ہے تبلیغ کا تو دن اور رات کا آرام کیوں؟ اس کی وجہ بھی یہ نہیں ہے کہ رسول کو آرام چاہیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو وقت ایسے ہیں کہ جب مکے میں کوئی شخص نظر ہی نہیں آتا, یعنی ہر شخص خود آرام کر رہا, پیغمبر کا دل تو چاہتا ہے تبلیغ کو, لیکن یہ دو وقت لوگوں کے آرام کے وقت ہیں. مگر اس وقت پیغمبر سوچتے کہ میں آنے اور جانے میں جو وقت لگا رہا ہوں وہی وقت تبلیغ میں کیوں نہ لگایا جائے. چنانچہ قریب قریب مکان میں قیام کرتے ایک طرف, جسے ایک ایک منٹ کا اتنا خیال, دوسری جانب وہی بات, کبھی پورا پورا دن نکال کے اپنی بیٹی کو تبلیغ کر رہا, اور بیٹی بھی وہ کہ جسے کسی کی تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں, بیٹی بھی وہ کہ جو معصوم ہے کون ہے, تو آخر کیوں؟ ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی, اچھا میں واقعات نہیں پڑھ رہا ہوں, اشارہ کر دیتا ہوں. خدیجہ طاہرہ کے شادی میں نہ جانا فقط اس لیے کہ میری بیٹی کے پاس نہ لباس ہے نہ زیور, اور شہزادی کو اس وقت وہ جواب دینا جس کے اندر میرے موضوع سے متعلق وہ اہم جملہ, تو ایک دن میرے بابا نے مجھے بٹھا کے بتایا تھا کہ لباس کسے کہتے ہیں اور زیور کسے کہتے ہیں. پیغمبر اسلام کا مدینے میں اپنی بیٹی سے پوچھنا کہ یہ شادی کا لباس میں نے تجھے دیا تھا وہ تو نے کیوں خیرات کر دیا, پرانا لباس خیرات کر دے, اور بیٹی کا پھر مسئلے کی تعریف یاد دلانا کہ بابا ایک دن آپ کس انداز سے مجھ سے اور میری ماں سے یہ پیغام دے رہے تھے کہ محفوظ وہ چیز ہے جو آخرت میں رکھی جاتی, محفوظ وہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں محفوظ کی جاتی. تو آپ مسلسل واقعات, ایک ایک واقعہ پڑھنے میں میں 15 منٹ لیتا ہوں, مجھ میں بھی تو بیماری ہو گئی, چنانچہ اس کی وجہ سے خالی اشارے میں کر رہا ہوں. تو اب یہ اشارے بتا رہے کہ اللہ کے رسول اس اہم ترین اصول کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا کہ پیغمبر جیسا مصروف ہوگا جس کی ساری مصروفیات اسلام کے لیے, نہ انہیں کوئی بزنس کرنا, نہ وہ تجارت کی وجہ سے مصروف ہے, نہ درہم و دینار کا کوئی چکر ہے, نہ پیغمبر کو اپنا مکان کارپیٹڈ بنانا, نہ پیغمبر اطراف کے مکانات دیکھ کے وہ ساری سہولتیں اپنے لیے چاہتے, مصروفیت ان چیزوں کے لیے نہیں کہ درہم و دینار کے چکر میں سونے اور چاندی کی گردش میں رسول آ گئے, مصروفیت صرف اسلام کی. اس کے باوجود ایسی اولاد کو بھی جسے ضرورت نہیں پیغمبر بغیر تربیت کے نہیں چھوڑتے, تو ہمارا تو ڈبل مسئلہ. آج کل ہم بہت مصروف اور ہر ملی بجٹ ہمیں اور زیادہ مصروف کرنے کا پیغام لے کے آتا, لیکن ہماری یہ ساری مصروفیات دنیاوی چیزوں کے بارے میں, ہماری یہ ساری مصروفیات ان چیزوں کے بارے میں کہ جس کا فائدہ تو ہمیں آگے کچھ نہیں ملنے والا بلکہ نقصان ہی نقصان ہونے والا, حتیٰ یہ کہ انتہائی محنت کے بعد حلال طریقے سے بھی یہ سب جمع کیا تب بھی مولا نے کہہ دیا کہ حرام ہے عقاب, کہ اگر دنیا کا حرام لیا تو اس کا احاس, لیکن وہ بھی حلال ہے حساب, اگر حلال بھی لیا تب بھی اس کا حساب کتاب دینا یہ چھوٹی زحمت نہیں. ہماری ساری مصروفیت اس کے لیے, اور ہماری اولاد بھی ایسی اولاد کہ جو ہر لمحے ہماری توجہ چاہتی, ایک لمحے کے لیے بھی ہم غافل ہوئے تو جو علی اپنے بیٹے حسن مصطفیٰ کو تحریری طور پہ تحریر لکھ کے دے کہ حسن بیٹا ایک لمحے کے لیے اپنی اولاد سے غافل نہ ہو, دشمن اس ساتھ میں بیٹھا ہوا کہ کس طرح سے تمہاری اولاد کے ذہن پہ قبضہ کرے, تو جو علی اپنے بیٹے حسن اتنا اہم پیغام بنا کر کے ذکر لکھ رہے, پرانے زمانے میں لکھنے کا رواج کہاں, یہ پیغام دے رہے تو ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں وہ تو اور زیادہ ہماری توجہ کی محتاج. دیکھیے ہر دور ایک نارمل حالات ہوتے اور ایک ایمرجنسی کے حالات ہوتے. آج کل کا دور آسان ایسا کہ ہماری اولاد 100 سال یا 200 سال پہلے کا دور جب دشمن ہماری اولاد کی جانب متوجہ نہ تھا, ہمیں اس کی اتنی حفاظت کرنا تھی جو نارمل طریقے سے ایک انسان کو کرنا چاہیے. جیسے جس زمانے میں کراچی میں اغوا کے واقعات بڑھ گئے, تاوان کے واقعات بڑھ گئے, اس وقت انسان اپنی اور اپنی اولاد کی حفاظت کا انتظام عام حالات کے مقابلے میں زیادہ کیا کرتا. کسی کام سے بھی اولاد اسکول بھی گئی اور 15 منٹ کی دیر ہو گئی تو کیسا انسان پریشان ہو جایا کرتا تھا. آج کل دینی اعتبار سے وہی کیفیت, یا ایسا نہیں کہ شیطان جس طرح سے ہر دور کے بچوں کو بہکاتا آیا فقط اسی طرح سے بہکائے گا. آج تو خصوصیت کے ساتھ ٹارگیٹ, خصوصیت کے ساتھ ہدف ہمارا گھر بنایا گیا, تو اس میں تو ہمیں اور زیادہ اپنی اولاد سے توجہ دینا. وہ اللہ کا رسول جو خود معصوم جس کی بیٹی معصومہ, وہ اللہ کا رسول جس کے پاس تبلیغ رسالت کے علاوہ کسی کام کے لیے وقت نہیں, وہ اپنی اولاد کو تربیت ضرور دیتا ہے فقط ہمیں بتانے کے لیے. تو ہمارے لیے یہ مسئلہ موجودہ حالات میں اور زیادہ اہم ہو جاتا. سیرت سیدہ ہر سال شہادت اور ولادت کی تاریخوں میں ہم سے تقاضا کرتی, اور اسی وجہ ہمارے علماء عالم کی تاریخ مثلاً ایک واقعہ ملتا, ایک مختصر سا واقعہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس پہ عمل کرنا, لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر طریقہ کار کیا کیا اختیار کیا جاتا. ہمارے یہاں بہت سارے رسم و رواج ایسے کہ جو ہمارے معاشرے کا نتیجہ ہے جس کا اسلام سے تعلق نہیں. شادی بیاہ کی تقریبات ہیں, موت کی تقریبات ہیں, بچے کی سالگرہ کا مسئلہ, اور یہ بھی بہت سی ایسی رسمیں ہیں جو آج پیدا ہوئی ہے 50 سال پہلے نہیں, اور بہت سی ایسی رسمیں ہیں جو 50 سال پہلے تھیں اور آج نہیں. یہ رسم و رواج میں چیز ہے کہ جو زمانے کے ساتھ بدلتی رہتی, اور اسلام کو رسم و رواج سے کوئی اعتراض نہیں اگر اس کے اندر خلاف عقیدہ یا خلاف شریعت کوئی عمل نہ ہو, کوئی واجب اس کی وجہ سے ترک نہ ہو رہا, کوئی حرام اس کی وجہ سے انجام نہ دیا جا رہا, اور اسلام کے کسی عقیدے کی مخالفت نہ ہو رہی, تو کن تین کے دائرے میں رہ کر آپ کی اختیار اور اجازت کہ ہر رسم چاہے ہندوؤں ہی کی کیوں نہ ہو, چاہے عیسائیوں ہی کی کیوں نہ ہو, آپ اختیار کر سکتے. بس یہی شرط, یہی خیال کہ واجب ترک نہ ہو اور حرام اس سے انجام نہ پا. اچھا, اب حرام کے اندر ایک چیز سمجھ لیجیے, حرام کے اندر جو اور حرام ہے جو عام طور پہ حرام کی لسٹ میں نہیں پڑھائے جاتے لیکن جن کو اسلام کے اصول پتا ہے انہیں معلوم, اس میں سے نمبر ایک ہے ہر وہ عمل جو مذہب کی توہین کا سبب بنے, ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. دیکھیے, واقعات تو کچھ واجبات ایسے ہیں جو مذہب کی توہین کا سبب بنیں گے آج کل کے دور میں. بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں سیریس یعنی گمراہی کے لیے سے نہیں بلکہ واقعات سنجیدگی, اگر ایک مرد کسی نامے ہم عورت کے ہاتھ پھیلانے سے انکار کرتا تو یہ مزاق بنتا, مسلمانوں میں نہیں غیر مسلموں, مسلمانوں میں تو احساس سے کمتری کی وجہ سے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اگر مذہب کے کسی واجب اور حرام سے بچنے کے خاطر مذاق ہو رہا ہے تو خیر وہ مسئلہ پھر ایسا ہے کہ جس میں مذاق کی پرواہ نہیں کی جائے گی. اگرچہ اس میں مرحوم آغا اقبال کا مشہور جملہ آپ کو یاد ہوگا جو توضیح المسائل میں انہوں نے لکھا, اور وہ یہی تھا کہ داڑھی کے بعد میں جہاں لکھ رہے ہیں کہ اگر کبھی داڑھی رکھنے کی وجہ سے اتنا شدید مذاق اڑایا جائے جو ناقابل برداشت, تو توضیح کیونکہ ایک مستحق کی نہیں, آغا اقبال جرگی سے لے کے آج تک ہر مرضی نے توضیح کو اسی طرح سے رکھا, تو باقی سارے مراجی کیونکہ توضیح کے مسئلے آ گئے برو جلدی کے زمانے سے ایک ہی چلے آ رہے ہیں, صرف یہ کہ ہر مستحق اپنا فتوا اس میں ملا دیتا. تو یہ مسئلہ آ گئے برو جلدی نے لکھا اور وہی اصول جو میں ابھی بتا رہا کہ اگر داڑھی رکھنے کی وجہ سے اتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے جو ناقابل برداشت, تو آ گئے برو جلدی کا جملہ یہی, پھر بھی داڑھی رکھنا پڑے گی کیونکہ مذہب کے واجبات تو ہاں مذاق کی وجہ سے معاف نہیں ہوتے. اور پھر آ گئے محسن حکیم اور آ گئے خمینی اور آ گئے گل پائیگانی اور آ گئے عراقی, ان سب نے یہی جملہ رکھا. اس میں آ گئے کوئی کا جملہ اس لیے مشہور ہو گیا کہ اگر 5 یا 6 یا 7 جگہ ایک مسئلے میں آپ کو ایزن 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 نظر آتی اور ایک جگہ جملہ بدل جائے تو فوراً اس پہ نگاہ پڑتی, تو آ گئے کوئی رسل کے آگے کہا تھا نہیں, مذاق جو ناقابل برداشت ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ واجبات تو حرام ثابت ہو جاتی, لیکن اصولی طور پہ یہی کہ دو چیزیں اور حرام, نمبر کوئی بھی ایسا عمل جس سے اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا اور جو آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. لیکن بات کچھ کھل گئی بجلی نہیں ہے لیکن مجھے اندازہ ہو رہا, بات یہ چل رہی ہے کہ رسم و رواج آپ کی مرضی, جو آپ کا دل چاہے آپ اختیار کر سکتے ہیں, اسلام کو کوئی اعتراض نہیں, شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی واجب نہ چھوٹے, کوئی حرام انجام نہ پائے. اب اگر مثلا یہی حرام انجام پا رہا کہ آپ کوئی ایسا عمل کر رہے جس سے دنیا میں اسلام کا مذاق ہو رہا, یہ خود ایک حرام, پھر وہ رسم و رواج آپ کو چھوڑنا پڑے, وہ والا رسم و رواج. اگر بعض جگہوں پر واجبات کی پابندی سے بھی مذاق ہوتا لیکن خیر وہ ایک الگ مسئلہ, ابھی بات ہو رہی ہے جائز چیزوں میں سے آپ کو شادی میں کچھ رسم کرنا, موت کے موقع پہ کچھ رسم کرنا, یا اسی انداز سے بچے کی پیدائش کے موقع پہ کچھ رسم کرنا, یا آپ کے گھر میں خوشی کی اور کوئی تقریب, رسم و رواج میں اسلام نے دائرہ بڑا وسیع کر دیا. یہ جملہ میں پھر دوہرا, چاہے ہندوؤں کا رسم و رواج آپ لے کر آئے, چاہے عیسائیوں کا رسم و رواج آپ لے کے آئے, سنا کہ اگر آپ دلہن کو لال جوڑے کے بدلے سفید جوڑا پہنا تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ دلہن اور سفید جوڑا پہنے یہ تو کرسچن کا رواج, سنا کہ اگر آپ لباس کے اندر ٹائی پہنتے تو اسلام کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں, سنا کہ اگر شادی بیاہ کے موقع پر شادی بیاہ تو چھوڑ معصومین کی ولادت کی محفلوں میں آپ گلاب جامن اور برفی کے بدلے کیک اور پیسٹری تقسیم کرتے, اسلام کو کیا اعتراض ہے اس کے اوپر. ہر وہ رسم چاہے کسی اور قوم سے آپ لے, شرط یہ ہے کہ ایک تو عقیدے سے نہ ٹکرا, دوسرے اس سے کوئی واجب ترک نہ ہو, تیسرا اس سے کوئی حرام نہ پائے. اچھا, حرام کے اندر کیا, ہمارے ہاں شادی بیاہ میں مہندی لگائی جاتی, یہ مہندی لگانا اسلام میں حرام بھی ہے اور حلال بھی. اگر لڑکیاں جا کے لڑکوں کو مہندی لگا, چاہے ایسا لڑکا کیوں نہ ہو تو کچھ دنوں بعد اس کا محرم بننے والا, پھر بھی ابھی تو حرام, یہ حرام رہے, یہ والی رسم حرام ہوگی. مگر یہ نہیں کہیں گے کہ مہندی کی رسم حرام, مہندی کے اندر ایک حرام آ گیا اس لیے حرام. اور اگر یہ قاعدے سے ہوگی عورتیں عورتوں میں اور مرد مردوں میں مہندی لگائیں, کوئی حرج نہیں ہے اسلام. اب یہ اعتراض کرنا بالکل غلط ہے کہ رسول اور امام کے زمانے میں کہاں مہندی لگائی جاتی, یا رسول اور امام کے زمانے میں کہاں سیاہ پہنا جاتا, یا رسول اور امام کے زمانے میں نہ کسی کا دسواں ہوتا تھا, نہ بیسواں, نہ سوئم, نہ چالیسواں, نہ برسی. یہ بات صحیح نہیں, لیکن وہی بات کہ رسم و رواج میں اسلام نے آپ کو ہر رسم کی اجازت دی. بس اسلام میں بانس حرام نہیں, بانس میں بھی وہی مسئلہ کہ محرم و نامحرم کا اجتماع ہو تو حرام. لڑکے لڑکوں میں ڈانس کرے اور لڑکے لڑکیوں میں ڈانس کرے تو کوئی حرج نہیں. یہ اس لیے کہنا پڑتا کہ بعض جلوس کے اندر اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ایک ایک جملے کے ساتھ پورا مسئلہ سمجھایا جائے. سنا کے شادی بیاہ کے حوالے سے کیونکہ کراچی کے کئی علاقوں میں اب لڑکیوں کا ڈانس رائج ہو گیا, سنا کہ مجھے اس کے خلاف کچھ درس دینا پڑے. لیکن اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہاں اس جملے کو سمجھائے کہ مسئلہ ڈانس پر اعتراض نہیں, مسئلہ ڈانس کے اس طریقے پر اعتراض ہے جو آج کل, ورنہ اسلام میں یہ بالکل جائز, اس میں کوئی حرج نہیں. مثلا یہ کہ پردہ اور میوزک کے بغیر آمدن برسارے, مطلب خلاصہ یہ کہ کوئی حرام نہ ہو. حرام میں یہ بھی آ گیا کہ دین کا مذاق اڑانے والا مسئلہ نہ ہو, یہ بھی اپنی جگہ مسئلہ ہے کہ اس سے دین کا مذاق نہ ہو. اگر کوئی بھی ایسی رسم آپ کے یہاں آ رہی تو جس سے دین کا مذاق اڑ رہا ہے تو وہ غلط ہے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ رسم میں نہیں چلے جو حرام تو نہیں لیکن کسی دینی اہمیت کی چیز کو کمزور کرنے کا سبب بن رہی ہے. یہ بہت تفصیل طلب بات, اور یہ آخری ٹکڑا میرا پورا فکری ہے لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. ایک اشارہ دے دوں رسم و رواج سے ہٹ کر. تمام مراجع 1200 سال سے لکھ رہے کہ جس کے اندر نماز پڑھانے کی صلاحیت ہے وہ عالم ہو کہ جاہل نماز پڑھا سکتا. لیکن اب آخر میں یہ دیکھا گیا کہ وہ معاشرہ جس میں علماء کو پہلے ہی بہت کمزور کر دیا گیا اور وہ کسی مسئلے میں حتیٰ دین کے مسائل پہ بھی بات نہیں کر سکتے. ہم اختیار نہیں دیتے آج کل علماء کو کہ وہ دین کے مسائل پر بھی بات کرے, نماز و روزے کے مسئلے بتا سکتے لیکن اس میں بھی نزاکتوں کا خیال کرتے. اگر کسی مسجد کا وضو خانہ ٹرسٹیز کی جانب سے غلط استعمال ہو رہا ہے تو یہ مسئلہ بیان نہیں کر سکتا ہے, یہ اس کے لیے پابندیاں. آپ حضرات کو خالی مجلسیں سن کے چلے جاتے ہیں, آپ کو چاول یہ مجلس پڑھنے والے پر, مسائل بیان کرنے والے پر, انتظامیہ کی طرف, بانیان درس کی جانب, وہ جگہ کے جہاں پہ یہ تقریر ہو رہی ہے وہاں کی طرف سے کتنی پابندیاں آئے جاتی, یہ ساری باتیں عوام کو بتانے کی بھی نہیں ہوتی. تو خلاصہ یہ کہ جہاں پہ آج عالم اتنا کمزور کر دیا گیا, چنانچہ تقریباً آج کے سارے مہاراجے کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر عالم نماز میں جماعت پڑھا رہا اور یہ سبب بنے گا کہ علماء کا مقام اور کمزور ہو جائے معاشرے میں تو جائز نہیں. مگر تھوڑی سی صرف جاننے والوں کو معلوم کہ اس کا نام ہے عنوان ثانوی. عنوان ثانوی تو ہر رسم و رواج آپ کے لیے جائز, صرف ایک تیسری رکاوٹ آتی ہے کہ کیا ایسا رسم و رواج جس میں کافرے کی شباہت آ جائے وہ جائز. کافرے کی شباہت جسے ٹائی پر آج کل سب سے بڑا اعتراض یہی, اسی طریقے سے شادی بیاہ میں کیک کاٹنے پر غیر شیعہ علماء کا سب سے بڑا اعتراض یہی, اور اسی طرح بہت ساری اور باتیں. لیکن کافروں کی تشویش یا تشدد یہ جائز ہے کہ جائز نہیں, یہ ایک الگ مسئلہ, یہ ایک اختلافی مسئلہ. خلاصہ یہ ہے کہ کیک ہو, سفید لباس ہو, انگریزی لباس ہو, دلہن کے لیے جتنی آج مغربی دنیا سے نہیں رکھتے آ رہے اس میں کوئی حرج نہیں, اور ٹائی بھی اس میں آ گئی کوئی حرج نہیں. میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ میرا موضوع اور مسائل کا وقت کہیں ختم نہ ہو جائے. آمدن برسر مطلب تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں لیکن اب تک آ نہیں سکا برسر مطلب, اور وہ یہ کہ رسم و رواج میں اسلام نے آپ کو کھلی چھوٹ دے دی. یہ کھلی چھوٹ جو عوام جب استعمال کرتے ہیں اور علماء جو استعمال کرتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے. علماء بھارت علماء کا مقصد کہ جتنا زیادہ دین کو سمجھتا وہ اس کھلی چھوٹ کو بھی استعمال کرتا تو ایسی چیزوں میں جس سے دین کو کسی نہ کسی طرح فائدہ پہنچتا, چنانچہ اس کی نقل کرنا بہتر.
یہ امام کی رسم نہیں وہ تو واجب ہو جائے گی اس سنت کو علماء کی قائم کی ہی رسم اور غیر عوام جو رسم و رواج قائم کرتے وہ تو پورے اسلام کو سمجھ کے قائم نہیں کرتے اس لیے یہ اس میں ضمنی خرابیاں ہوتی اور یہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ہم اس کی پیروی کریں جس گھر کو پسند آ رہی ہے وہی گھر والا اسے کرے دوسروں کے لیے وہ مناسب نہیں
لیکن ہمارے علماء کرا بعض ایسے رواج انہوں نے قائم کیا ہے جو تاریخ میں نہیں یعنی معصومین کے نہیں لیکن جو کہ اسلام کو سمجھ کے قائم کیے مساجد یہ بہت پرانا رواج نہیں کہ مسجد سہلا میں ہر شب بدھ علماء کا جانا علماء نہیں اب تو عوام اور جب سے عراق کے حالات خراب ہوئے مسجد جمگران ان کے اندر منگل اور بدھ کی حاضری دیانتداری اور انصاف سے اگر دریافت کیا جائے تو کسی حدیث میں ان جگہوں پہ جانے کا خصوصی حکم نہیں کہ ہر بدھ کو مسجد سہلا میں جاؤ یا ہر منگل کو مسجد جمگران میں جاؤ اور اسی لیے یہ رواج بہت پرانا نہیں شیخ محمد حسن ہمارے مراجع میں سے ایک انتہائی اہم مرجی ہے لیکن عوام ان کے لیے یہ سارے نام بالکل بیکار ہوتے ہیں سید مہدی بحر العلوم کے شاگرد اور شیخ مرتضی انصاری جیسے عظیم مرجی سے پہلے والے مرجی شیخ محمد حسن اتنی عظیم شخصیت کہ اگر علماء اور مجتہدین کا مجمع تو عقیدت سے ان کا سر یہ نام سن کے جھک جائے ہمارے ہاتھ ایک عام نام جواہر الکلام کے مولوی وہی جواہر جس کو پڑھ کر پہلی مرتبہ اظہر کے دل میں تشیع کا احترام پیدا ہوا جامعہ الازہر میں اس کے بعد تو خیر کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ ہمیشہ تشیع کی حمایت کی یہاں تک کہ اسے حنبلی و حنفی مالکی یا شافعی کے ساتھ باقاعدہ ایک مکتب فکر تسلیم کیا دیکھیے جملے کا مطلب آسان نہیں پانچویں مکتب فکر کا مطلب یہ جو چار مکتب فکر ہیں اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اختیار ہے ان میں سے جس کی بھی پیروی کرے وہ صحیح ان کے برابر پانچواں مکتب فکر کا تقسیم کرنے کا مقصد یہ ہو گیا کہ اگر کوئی مسلمان رہیش اس کی بھی پیروی کرے گا پیٹے جعفری کی تو جامعہ الازہر کا جو فتویٰ آیا تھا وہ بالکل صحیح تو یہ پہلی مرتبہ جو نرمی پیدا ہوئی وہ شیخ محمد حسن کی کتاب جواہر الکلام کی وجہ سے کہ جس کے بارے میں اس زمانے کا شیخ الازہر کہتا کہ جب یہ کتاب نظر سے فائرہ آئی اور میں نے ایک دن سوچا کہ اسے پڑھنا چاہیے عشاء کی نماز کے بعد بستر پر لیتا اور فجر تک میں پڑھتا رہا اس کا پہلا سبق وہی مجھ سے پورا نہ ہوا اتنے علمی مطالعے اتنی رقیق باتیں اتنا علم اس میں بھرا ہوا کہ پوری رات ایک صفحے کے سمجھنے میں نے گزار دی یہ شیخ محمد حسن جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ نجف کے طریقہ کار اختیار کیا کہ ہر بک کو ہمیں مسجد پہلا جانا جب کچھ روایتوں چاہے وہ ضعیف ہی کیوں نہ یہ موجود ہے کہ امام وہاں تشریف لاتے ہیں تو کیوں ہم یہ رات اپنے گھر میں ضائع کریں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنا زبردست رواج ہو گیا کہ جنہوں سردار سے پہلے کے زمانے میں کبھی نظر فیصلہ کو ٹوٹے کی زیارتوں جب خود مسجد صحیحہ میں گزاری ان کو اندازہ کہ وہ کیا رسم تھی جو قائم کر گئے ایک مرجے اور اس سے کتنا فائدہ پہنچ رہا جیسے یہی مسجد جمگرا اسی طریقے سے مثلاً 1320 ہجری میں انتقال ہے مرزا حسین نوری کا جو بہت پرانے پرانے میرے سامنے آئی ان کو یاد ہوگا ایک زمانے میں کتاب دارالسلام سے میں بہت سارے واقعات پڑھتا ہوں دارالسلام جس کے اندر مرزا حسین نوری نے خاص کے واقعات جمع کیے مرزا حسین نوری سالم کا نام ہے جس کا لقب ہے مجلسی استانی 1320 ہجری میں ان کا انتقال ہوا یعنی 100 سال سے بھی کم اس بات کو گزرا یہ مرزا حسین نوری کے پہلے عالم جنہوں نے نجف سے کربلا پیدل جانے کے رواج کو قائم کیا یہ پہلی شخصیت ہے معروف جو نجف سے کربلا پیدل جاتے ورنہ اس سے پہلے پیدل حج پر آنے کا تصور معصومین کے زمانے میں ہے پیدل زیارتوں کا تصور نہیں اب دیکھتے ہی دیکھتے یہ کتنا مقبول ہو گیا اور صدام کی سختی کے باوجود آج بھی یہ چیز اس عقیدت اور احترام کے ساتھ عراق کے مومنین میں رائے مومنین تو مومنین علماء اور مراجے تک اس طریقے پہ عمل کرتے کیونکہ پیغمبر کی حدیث من سننا سنتن اثرتن فلہ مثلہ ومن سننا سنتن فعیتن فعلیہ مثلہ جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے بدعت کا نام لیے بغیر یہ نہ کہے کہ یہ رسول امام نے کہا کہے چیز اچھی لگ رہی ہے میں اس کو رائج کرنا چاہتا ہوں فلہ مثلہ جب تک وہ سلسلہ چلے گا اس کو اس کا اجر ملتا رہے ومن سننا سنتن صحیحتن فعلیہ مثلہ اور جو اسلام میں کسی غلط اور گناہ والے طریقے کو رائج کرے گا اس کی گردن پر اس کا عذاب آتا رہے گا چنانچہ تاریخ تشیع. اب اگر میں اسی موضوع پہ بات کو بڑھاؤں کہ ہمارے علماء کرام نے کتنی چیزیں رائج کی تو یہ ایک دو تقریریں اس کے لیے ناکافی. اس میں فقط اشارہ کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے گزشتہ 100-150 سال میں کئی ایسی چیزیں رائج ہوئی اسی طریقے سے 7ویں صدی ہجری ہمارے ایک مشہور عالم دین کا ایک طریقہ کار تھا یا نہیں نا جو زیادہ چلا نہیں یعنی اسی زمانے میں تو بہت رائج رہا 100-200 سال مگر تشیع کے ساتھ ایک بدقسمتی یہ بھی رہی کہ تشیع کی تاریخ کٹ جاتی ہر 100-200 سال کے بعد تاریخ کٹ جاتی یعنی تکنگے کا زمانہ آ جاتا. ایک مرتبہ سارے واجبات والے اعمال بھی شمار دینا پڑتے خدائیے کے رسم و رواج. پھر جب دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوتا پھر جب تسلسل کٹ جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو لانا. لیکن بتاؤ رہے صاحب اولاد کے ذہن دین کی اہمیت سید رضی الدین ابن طاہوت جن کا تذکرہ گزشتہ تقریب میں شروع ہوا تھا اور مکمل نہیں ہو پایا. یہ سید رضی الدین ابن طاہوت کے عنوان پر چوں میری یہ پوری تقریر موجود ہے علماء اسلام کے سلسلے میں اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں لیکن یہ 2-3 جملے ان کے بارے میں بتانا پڑیں گے. نمبر ایک یہ وہ عالم ہے کہ جنہوں نے فتویٰ دینے کے بارے میں حد سے زیادہ احتیاط کی. سنا 70 کتابیں انہوں نے دعاؤں کے موضوع پہ لکھی. مفاتی پڑھنے والے کو ان کی ایک کتاب اقبال کا حوالہ ہر دوسرے پیج سے ملتا. ان کی ایک کتاب ہے اقبال جو مفاتی میں شیخ عباس ہے انہوں نے ہر دوسرے سمے پہ حوالہ دیا کہ اقبال کتاب میں ابن طاہوت نقل کرتے ابن طاہوت سے اقبال میں نقل. اقبال ایک مشہور کتاب ہے انہوں نے 70 کتابیں دعاؤں کے موضوع پہ لکھی اور وہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ کیوں آج کے لیے نہیں آج کے وقت کے لحاظ سے لکھا جا رہا مگر دوسری جانب شخص کے اندر اتنے محتاط کہ صرف نماز کے بارے میں ایک مختصر سا کتاب سے لکھا اور وہ بھی لکھنے کے بعد ایک طریقے سے چھپانا چاہا. کیوں جبکہ یہ فقیہ اتنے زبردست کہ علامہ علمی جیسا عظیم عالم ان کے شاگردوں اور ان کے دوسرے شاگردوں کی پیش دیکھیے ایک سے ایک فقیہ اور اس وجہ سے بھی انہوں نے فتویٰ نہیں دیا. ساری زندگی کہتے رہے کہ جب معاشرے کا کام چل رہا تو یہ واجب کفائی اور واجب کفائی میں ہر آدمی کو وہ واجب انجام نہیں دینا اتنے لوگ ہوں کہ معاشرے کا کام چل جائے تو کافی. جیسے آج کل علم دین کے بارے میں کچھ نوجوان غلط تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واجب ہے نہیں. ہر وقت جو ناتجربے کار لوگ کرے وہ معاشرے میں حرج مرج اور درہم بھرم کرنے کا سبب بنتا. جیسے آج کوئی اسکول سے نکلے کوئی کالج سے نکلے کوئی ڈاکٹری چھوڑے کوئی انجینئرنگ چھوڑے اور پھر مسئلہ بھی ضیاء الحق کے ریفرنڈم جیسا بنے. کیا پاکستان میں اسلامی نظام چاہتے ہیں تو بس میں سربراہ ہوں لے کر پھر میٹنگ حاصل کرنا واجب ہے نہیں تو بس آئیے ہمارے سامنے زان میں قلم طے کرے تبھی یہ واجب ہے نہیں پورا ہو. صغرا اور صغرا دونوں ہی غلط ہے. وہ ایک الگ بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے ایک اتنے تعاون جیسا پکی علامہ ہندی کے شاگردوں میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے لیکن اور بہت سارے ان کے شاگرد اور ان کے زمانے تشیعوں کی قیادت ان کے حوالے کر دی گئی تھی تبھی نے دعاؤں کی کتاب لکھنا پڑی ان دو جملے میں رب لیکن آج کے لیے تو ہے. آئیے اب بات میں مکمل کر لیں کہیں سے کہیں نہ پہنچ جائے. ابن طاہوت نے ساری زندگی یہ کہہ کے فتویٰ نہیں دی کہ جب میرے شاگرد ہیں اور ایسے ہیں کہ جو معاشرے کی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو میں فتویٰ نہیں ہوں. اور جب کبھی کوئی زیادہ پریشرائز کرتا تو سورہ آقا کی وہ آخری آیت پڑھ دیتے کہ جب رسول تک کے بارے میں قرآن اتنا سخت ہے تو میں تو ڈرتا ہوں کہ ذرا میری زبان سے 19-20 فتوے میں نکل گیا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا عَنْهُ الْوَتِينَ وَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اور یہ سورہ بھی مکے میں نازل ہوا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا اگر یہ رسول ہمارے نام سے خدا کہہ رہا ہمارے نام سے بعض الاقاویل کچھ من غلط یا اپنے دل کی باتیں بیان کرے لأخذنا منه بالیمین ہم اس کا سیدھا ہاتھ پکڑے ثم لقطعنا عنه الوتين پھر ہم اس کی شہرت کو کاٹ دیں. فما منكم من احد عنه اور تم میں سے کوئی بھی اس رسول کی طرف سے حاجزین حاجز اور دفاع کرنے والا نہیں بن سکتا. بچانا بھی چاہو تو نہیں بچا سکتے ہو. الفاظ اتنے شان رسالت کے منافع بھی لگ رہے ہیں اگر کلام خدا نہ ہوتا لیکن اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ رسول تک کے بارے میں قرآن اس معاملے میں اتنا سخت ہے کہ رسول شریعت پہنچا سکتا ہے بنا نہیں سکتا. تو میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے کسی چیز کو واجب کہہ دیا واجب نہیں حرام کہہ دیا حرام نہیں تو کو پکڑا نہ جاؤں اور شو کے دوسرے لوگ ایسے ہیں کہ یہ ذمہ داری لے سکتے تو میں کیوں اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈالوں. آج کل ہمارے یہاں جس طرح ہر بچہ اٹھتا ہے مسائل بیان کرنا شروع کر دیتا, ہر نوجوان اٹھتا ہے پنکھلے کسے تقسیم کرنا شروع کر دیتا, ایک ایک لفظ کی اہمیت زبان سے نکلے ہوئے لفظ سے زیادہ اہم تو تحریر والا لفظ ہوتا. اس لیے میں پسند بھی نہیں کرتا کہ میرے کسی درس کے بعد کوئی ایسا پنکھلے تقسیم ہو جو مجھے نہ دکھایا گیا, پتا تو چلے کہ کیا کہا جا رہا. خیر یہ تو بات جو دو ہفتے پہلے ایک واقعہ پیش آیا اس کا تذکرہ بھی ہو گیا. یہ ابن طاؤس اتنے محتاط مگر ان کا طریقہ کار پرانے زمانے میں سالگرہ کرواش پڑی تھی, یہ بڑا بھاری جشن کرتے تھے, بہت بڑا جشن. اسلام میں بچے کی ولادت پہ جشن کا حکم ہے, بچے کے قتلے پہ جشن کا حکم ہے, حج سے واپسی پہ جشن کا حکم ہے, شادی کے موقع پہ جشن کا حکم ہے, نیا مکان بناتے وقت. یہ پانچ تو شریعت کے جشن, ایک چھٹا جشن ان کا طریقہ کار جسے بعد میں علامہ ہلی نے اور اس کے بعد دوسرے علماء نے اختیار, اور وہ یہ تھا کہ جب ان کا کوئی بیٹا اور بیٹی بالغ ہوتے یعنی جس دن وہ مکلف بنتا, جس دن اس پر احکام شریعت آتے باقاعدہ اسے احساس دلانے کے لیے, جو تربیت اپنی جگہ ہے وہ تو ہے لیکن یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ آج سے تمہاری زندگی بدل رہی. لیکن شادی کے موقع پہ انسان اتنی خوشی کیوں مناتا, زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آ رہا. لیکن یہ زیادہ دنیاوی زندگی مکان کے موقع پہ انسان اتنا خوش نہیں ہوتا, زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا جہاں آپ رہے پڑھے بڑھے وہ محلہ اس کو بدل کے آپ کہیں اور جا رہے ہیں. حج کیوں آپ نے اتنا خوشی کا موقع, ایک ٹرننگ پوائنٹ, اب تک کی ساری زندگی معاف ہو گئی زندگی. تو ابن طاؤس کا طریقہ کار تھا روایات معصومین کو دیکھ, یہ ہر بچے کے مکلف ہونے کے لیے باقاعدہ طور پہ جشن ہوتا. وہ والا جشن نہیں کہ ڈانس ہو رہا ہے معاذ اللہ میوزک ہو رہی ہے, یہ سب نہیں. اس گھر میں تقریب اسلام میں جہاں لفظ کھانا اور تقریب آتی ہے اس سے مراد دس مومن, دس مومن اگر آ گئے آپ کے یہاں تو وہ آپ کو فریضہ ادا ہو گئے, فریضہ وہ ادا ہو گئے. مثلاً حج کے واپسی پہ ولیمہ مستحب, 500 آدمیوں کا ولیمہ مستحب نہیں, مستحب دس سے ہو جاتا تو دسوں کے دس ہزار ثواب تقریباً ایک رہتا ہے سوائے اس کے بھی کوئی انہوں نے ساتھ دیا جائے. بچے کی ولادت کے موقع پہ ولیمہ مستحب, مگر یہ مستحب ایسا ہے جو اکثر گھروں میں ادا ہو جاتا, دس بارہ آدمی تو ویسے ہی آ جاتے, بہن ہے بھائی ہے باوجہ ہے مثلاً بہنوں یہ دس بارہ, تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کیونکہ لوگ آدھا مسئلہ اسلام کا لیتے ہیں آدھی چیز اپنی طرف سے جوڑ دیتے ہیں, تو دس آدمیوں سے یہ سارے مستحب ادا ہوتے ہیں. بچے کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ آج تمہاری حیثیت ہو گئی, آج تم مکلف ہو رہے, آج سے تمہارا قول حجت, آج سے تمہارا عمل حجت, آج سے تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا قیامت کے دن جواب دینا. آج سے مسئلہ یہ نہیں کہ باپ کے ڈر سے نماز پڑھ لی اور ماں کے ڈر سے روزہ رکھ لیا, آج سے مسئلہ تمہارا خدا کا ڈائریکٹ ہو گیا. بہت سارے اس میں پہلو اجاگر کر رہے ہیں. تاریخ میں تو ایک ہی جملہ آ گیا کہ ان کے گھر میں باقاعدہ تقریب ہوتی, جتنی ان کی اولادیں ہوں جتنے لڑکے اور جتنی لڑکیاں, سب کے باہر ہونے کے دن ایک بڑا جشن ہو رہا, لیکن اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہوگا وہ خدا اندازہ کر. وہاں بالغ ہونے سے ایک انسان کی زندگی کیسے بدلتی ہے, ایک دن پہلے تک یہ سب کسی معاملے میں گواہی دے گواہی بالکل بیکار, ایک دن پہلے تک جو عبادت کی انجام وہ عبادت بہارات وہ والی عبادت نہیں ہے کہ جو ہماری اور آپ کی, ایک دن پہلے تک یہ اپنے کسی عمل کے سامنے خدا کی بارگاہ میں جواب دے نہیں, ایک دن پہلے تک یہ مسلمان بھی نہیں چاہے مسلمان کا بیٹا, اور مومن بھی نہیں چاہے شیعہ کا بیٹا ہو, حکم مسلمان میں ہے اور حکم مومن میں. یہ ٹیکنیکل بات ہے, یہ سب کو آپ مسائل میں سنتے رہتے ہیں. تو اب یہ دن کتنا اہم ہو گیا, شادی سے زیادہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ, حج سے واپسی سے زیادہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ, جہاں 30 سال سے آپ رہ رہے ہیں اس محلے کو چھوڑ کے نئے محلے میں جانے سے زیادہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ. سنا اسی وجہ سے قیاس کیے بغیر کبھی یہ نہیں کہا کہ اسلام میں مستحب, لیکن کہا وہ چیزیں دیکھ کے اندازہ ہو رہا کہ جہاں پہ زندگیوں زندگی نہیں شروع ہوتی گویا وہاں پہ انسان کو احساس ہو, اس لیے دستادی کو بلائی جائے. تو اس سے زیادہ اہم دن میرے بیٹے اور بیٹیوں کی زندگی میں کون آئے گا, سالگرہ بے شک منائی اور اس انداز سے یہ دن آپ نہ منائی, لیکن ایک تو یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ ابن طاؤس جیسے محتاط فقیر تھا, جو فقیر اتنے بڑے کہ استاد الفقہا کہلاتے, محتاط اتنے کہ ایک مسئلے پہ فتویٰ دینے کو تیار ہے, تو ان کے پاس جا کے پوچھے کہ پیشاب لگ گیا میرے رومال پہ پاس کروں کہ نہیں, کہتے جا کے ہندی سے پوچھو. اتنا سا مطلب جو ہمارے جاہل سے جاہل آدمی کی زبان بھی نہیں مانتی, اور وہ طرف کے کچھ کہنا چاہتا ہے کیا مسئلہ اس کی سمجھ میں بھی نہ رہا, اور کہا یہ کہ اتنا معمولی سا مسئلہ پوچھا گیا, یہ ساتھ ذمہ داری. البتہ کیونکہ واجب کفایت ادا کرنے والے لوگ موجود تھے, تو کہنے کا مقصد یہ چیز اندازہ کی کہ کتنی اہمیت ہے ابن طاؤس کی نگاہ اپنی اولاد کے مکلف ہو جانے کے مسئلے، وہ 10 سال کا ہو گیا کہ 15 کا ہو گیا، یہ اہم مسئلہ نہیں. وہ سالگرہ کی خوشی ہم نہ کریں تو کوئی اتنا بڑا ہم نے نقصان نہیں کیا. اہم مسئلہ یہ کہ اس کو آج کے دن سے یہ احساس ہو جائے کہ اب مجھے کس کے سامنے جواب دے ہونا، باقی ساری باتیں تو اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں. تو سوچیے کبھی اس حوالے سے کہ اس کا حساب رکھا جائے. ہمارے یہاں لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ کس دن ہمارا بیٹا اور بیٹی والے رہے تھے، کہ ہمارے یہاں ڈیٹ آف برتھ ساری کی ساری انگریزی حساب سے منائی جاتی ہے. چنانچہ وہاں بھی اندازے لگانا پڑتے ہیں، اور اندازے لگانے کا کام بھی لوگ خود نہیں سنبھالتے، وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں. بیٹی آپ کی پیدا ہوئی، بیٹا آپ کا پیدا ہوا، ہم بیٹھ کے یہ بتائیں کہ 1982 میں کب یہ 15 سال کا ہوگا آج جا کر، یا 1981 کا پیدا ہونے والا کون سا لڑکا آج بالغ ہو رہا. لیکن لاپرواہی یا عدم توجہ کی علائقی کا نتیجہ، اور یہی وجہ لیکن میں ڈر رہا ہوں کہ میرے جملے کہیں اس کو اتنا اہم نہ بنا کہ آپ سمجھے کہ واجبات میں ایک نیا واجب یا سنت موقع میں ایک نیا سنت. لیکن کم از کم اس کا جو بیسک پوائنٹ ہے ضرور ہے، اولاد کے بالغ ہونے کی تاریخ تو والدین کو یاد ہونی چاہیے کہ کس دن سے اس کے اوپر یہ ذمہ داری آ رہی ہے. اور جس طریقے سے سالگرہ سے پہلے، شادی سے پہلے، حج سے پہلے ذہن بنائے جاتے ہیں، بالغ ہونے سے بھی چند دن پہلے سے ذہن بنانا چاہیے، پھر جا کے ایک مرتبہ یہ اعلان ہونا چاہیے. یہ چیزیں بھی کاؤنٹ کرتی ہیں آگے اولاد کی حیثیت. جب اس کو پتا ہو کہ ہمارے گھر والے اس کو اتنا اہم مسئلہ سمجھ رہے ہیں تو خود اس کو بھی شاید کچھ حساب سے اہمیت. یہ ساری چیزیں شاید پہ چلتی، شاید اس کو احساس سے اہمیت ہو جائے. جب اس کے گھر والے ہی جو ویسے اس کو نماز وغیرہ سکھاتے مگر اس بارے میں اتنے لاپرواہ تو وہ بھی اس کو اتنی ہی لاپرواہی سے لے. تو ہے بہت ساری چیزوں کے اندر واجبات کی حد تک نہیں، مستحبات کی حد تک نہیں، لیکن ہمارے علاج کے خاطر کچھ طریقے اسلام نے رکھے. اور جیسا کہ گزشتہ تقریر کا جو آخری مسئلہ، وہی آج کا آخری مسئلہ بھی بن رہا کہ معاشرے کے بہت سارے اعتراضات بھی اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس دین کی سمجھ نہیں. دین ہے، دین کی سمجھ نہیں. چیز ہونا اور چیز ہے، اس چیز کو سمجھنا اور چیز. جیسے مثلا میں نے مزہ آ رہا کوئی ایک مسئلہ بتایا، وہ انگوٹھی خریدی اور اس کے بعد سودا توڑ لیا، چاہے آدھے گھنٹے کے بعد بولا لیکن بالکل اکارڈنگ ٹو شریعت، لیکن اعتراض. اسی طریقے سے شاید آج کا ایک مسئلہ بھی ایسا سوال یہ پوچھا گیا، یہ آخری تین سوالوں کا پہلا سوال، سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک شخص جب وہ کوئی چیز بیچے تو کتنا منافع لینے کی اجازت. یہ سوال 180 یا 181 دفعہ پوچھا گیا، باقاعدہ میں نے اس کو جمع کیا جب سے یہ درس چل رہا. آج درس نمبر 582 ہے، 582 میں تقریباً 180 کے قریب مرتبہ یہ سوال پوچھا گیا، لیکن وقتاً فوقتاً پوچھا جاتا رہتا. سوال کا تعلق ہے تجارت کے مسائل سے، جہاں پر ہم بہت بعد میں پہنچے. اگر ایک تجویز آئی کہ جب مسائل آپ کو شروع کرنا ہے تو پہلے تجارت شروع کریں، میرا ہی ایک جملہ پکڑ کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے ایک دفعہ یہ کہا کہ بہت سے علماء نماز سے پہلے رزق حلال کے مسائل بتاتے ہیں تاکہ پیٹ میں رزق حلال ہو تو نماز قبول ہو. یہ تو خیر جب نماز کے مسئلے آئیں گے تو اس سے شروع ہو رہے ہیں، اس کے شروع میں 2 منٹ کی یہ بات آئے گی. اب تو ہمارا 2 منٹ جو ہے نا، یہ دنیا والا 2 منٹ نہیں ہوتا، وہ آخرت کا 2 منٹ ہوتا ہے جو 20-22 منٹ تو لگا لیتا. مختصر بات، یہ بہت ہی مختصر جواب. دیکھیے اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے. پہلی چیز یہ کہ بعض اوقات سودا کرنے سے سودا باطل ہوتا، باطل کا مقصد وہ سودا نہیں ہوتا. چنانچہ جو پیسے آپ کے پاس آئیں گے حرام پیسے، جو چیز اس کے پاس گئی ہے وہ حرام. اور بعض اوقات کہا جاتا ہے سودا صحیح ہے خیار والا، خیار والے کا مقصد یہ کہ آپ کے پاس جو پیسے آئے حلال، مگر یہ خریدنے والے کو اختیار ہے کہ معاملہ چھوڑ دے تو آپ کو اس کے پیسے واپس کر کے چیز لینا واجب، اور یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ معاملہ چھوڑ دیں تو آپ اپنی چیز واپس مانگ سکتے ہیں. جہاں پر آ جائے کہ یہ تجارت باطل، باطل کا لفظ اگر آ جائے تو وہاں پر تو بے شک فوری طور پہ چیزوں کا جو لین دین ہے اسے کینسل کر کے اس کی چیز اس کو دیجیے، اپنی چیز آپ خود لیں. اور اگر فی الحال ممکن نہیں ہے تو اس نے جو پیسے آپ کو دیے بطور امانت رکھے، وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہاں پر ایک ایسے ہی مسئلہ، اس میں 2-3 مسئلے آتے ہیں. نمبر 1، اتنا پروفٹ دینے میں تو آپ کو کچھ کہنے اور خریدار کو بتانے کی ضرورت نہیں، جتنا پروفٹ اس مارکیٹ میں عام طور پر رائج ہے. اچھا، اس کے اندر فقہائے کرام 2 جملے لکھتے ہیں. پہلا جملہ یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ شہروں شہروں میں رواج الگ ہوتا ہے، بہت چھوٹے شہر یا گاؤں ہو سکتا ہے وہاں پہ پروفٹ کا مارجن کم ہو بڑے شہروں میں زیادہ. چنانچہ جو اس علاقے میں کبھی سہولت بھی ہو سکتا ہے کبھی اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جس وقت یہ پیپسی یا کوک کراچی میں 3.5 روپے کی اس وقت پاکستان کے شماری علاقوں میں ایک جگہ ہم پھنس گئے پانی بھی نہیں تھا فقط کوک تھی 95 روپے کی ایک بوتل تھی. تو کبھی بڑے شہروں میں چیز سستی ہوگی تو چھوٹے شہر میں مہنگی ہو اور کبھی چھوٹے شہر میں سستی ہوگی اور بڑے شہر میں مہنگی. تو کہا ایک تو یہ ذہن میں رکھے. پھر یہ ہے کہ شہروں میں بھی کبھی فرق ہوتا ایک چیز لیاری میں گولی مار میں اورنگی میں اس کی قیمت کچھ اور ہو اور وہی چیز ڈیفینس میں سلیکٹر میں اس کی قیمت کچھ اور ہو سکتی. تو دار و مدار تو اس نے آج ان فاسٹ اسلام نے نہیں دیا. دار و مدار اس بات کا ہے کہ جس علاقے میں آپ کو چیز بیچ رہے ہیں جتنا وہاں پہ مارجن آف پروفٹ رائج ہے وہ تو آپ لے سکتے ہیں اور اگر اس میں بھی تھوڑا بہت فرق مثلا ایک آدمی ایک چیز میں 50 روپے پروفٹ لیتا ہے ایک آدمی 55 ایک آدمی 60 50 اور 60 دونوں رائج ہیں تو آپ 60 تک لے سکتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ 3-4 پروفٹ چل رہے ہیں تو آپ سب سے کم والا لیں آپ سب سے زیادہ والا لے سکتے ہیں. اگر حد سے حد ایک مارکیٹ میں 7 روپے پروفٹ ہے اور آپ 80 روپے لے رہے ہیں تو مسئلہ ہو لیکن جتنا رائے جو اس میں تو کسی قسم کا کوئی حرج یا قباحت ہے. نمبر ایک. دوسری بات یہ کہ جتنا رائے آپ اگر اس سے زیادہ لینا چاہتے ہیں پروفٹ مثلا ایک چیز میں 50 روپے لیا جاتا ہے آپ 200 لینا چاہتے ہیں اس صورت میں اگر آپ بیچتے وقت خریدار سے یہ کہیں کہ چیز مارکیٹ میں ہو سکتا ہے کسی اور قیمت پہ ملے میں تو اسی قیمت پہ بیچ رہا ہوں آپ کو لینا ہے تو نہیں جیسے جملہ ہو سکتا ہے اتنا سخت نہ ہو لیکن یا فکس پرائز یا اس قسم کے کوئی ایسے اگر کہ فکس پرائز سے کوئی مفہوم ادا نہیں ہو لیکن کوئی اس قسم کا جملہ کہ جس میں آپ یہ اشارہ کر کہ میرا مارجن آف پروفٹ باقی سب سے الگ جو دونوں میں فرق کیا ہوں جتنا اس مارکیٹ میں رائے گئے اتنے پر آپ بیچ رہے ہیں تو خریدار سے کچھ کہنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں کہ میں بالکل جائز لے رہا ہوں میں واجبی واجبی لے رہا ہوں اس سے زیادہ اس قیمت پہ آپ کو ملے گا اس سے مہنگا نہیں یہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے. جتنا ایک مارکیٹ میں رائج ہے اتنا تو آپ بغیر کہہ لے سکتے چاہے کسی جگہ لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کے 500% لیا جا رہا ہوں جو رواج ہے اس کو مانا جائے. اور نمبر اگر آپ رواج سے بھی زیادہ لینا چاہتے تو وہاں پر بھی آپ کو حق ہے بشر کیے کہ آپ اس کو بتا دیں کھلا کھلا نہ بتائیں اشاروں میں بتائیں لیکن ایک ایسا اشارہ ہو جائے کہ چیز مارکیٹ میں سستی بھی مل سکتی ہے میں تو اسی پہ لوں گا اور لے لی تو اس کے بعد واپس لے کروں. یہ لوگ کے ساتھ پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ جتنا چاہیں شرح منافع رکھ سکتے ہیں. اگر کے مستحب یہ کہ کھانے پینے کی چیزوں پہ شرح منافع بہت کم رکھا جائے جو محاورتن ہمارے بزرگ کہتے تھے آٹے میں نمک کے برابر اور ساتھ بات یہ ہے کہ مومن سے شرح منافع کم رکھا جائے لیکن یہ مستحب واجبات کی حد تک کچھ نہیں. اگر آپ نے اس سے ہٹ کے کوئی سودا کیا یعنی مارکیٹ کے ریٹ سے بہت زیادہ ریٹ کیا اور باقی کو کچھ بتایا بھی تو اس صورت کے اندر بھی جو چیز آپ نے بیچی ہے یہ معاملہ صحیح. سامنے والے کو اختیار ہے خیار غبن. اردو میں غبن کہتے ہیں کسی کو دھوکہ دینا اکاؤنٹ میں ہیرا پھیری کر. عربی میں غبن کے معنی ہیں نقصان. خیار غبن یعنی سامنے والی پارٹی کو اختیار جو اسے نقصان ہوا وہ اس مارکیٹ میں آئی تھی اس کے ذہن میں تھا کہ یہاں ہر آدمی 50 سے 60 روپے پروفٹ لیتا اور آپ نے 200 روپے لے لیے یہ تو اس کے ذہن میں بھی نہیں اور آپ نے کہا بھی نہیں تو اسے اختیار ہے وہ آ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز واپس کرو میرے پیسے دو. لیکن جب تک وہ یہ آ کے نہ کہے اس وقت تک سودا صحیح. چنانچہ جو پیسے آپ کو ملے ہیں اس پیسے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جہاں سودا ہی باقی ہے وہاں وہ پیسے بطور امانت آپ کو اٹھا کے رکھنا وہ پھر آپ استعمال نہیں کر سکتے. خیال خبر. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے اس سے یہ کہہ دیا کہ میں مارکیٹ میں چیز کتنے کی ہوئی ہے میں اس میں زیادہ پروفٹ لے رہا ہوں لیکن زیادہ کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے مثلا 1000 گنا 5000 گنا لیکن آپ آگ آنے کی نمک سے 500000 لیں تو چاہے یہ کہہ کر بھی نہیں ہو کہ بھائی میں زیادہ پروفٹ لے رہا ہوں یہ معاملہ بھی ٹوٹ جائے ٹوٹے گا یہ معاملہ بھی بیچ کے اندر لٹکا رہے گا وہ چاہے تو واپس آ کے چھوڑ دیا اور وہ اپنی قسمت پہ صابر و شاکر ہو تو ٹھیک آپ کو اس کا ویٹ نہیں کرنا. یہ ہے خیال غبن جہاں پر آپ کو اختیار مل گئے کہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق آپ پرافٹ لے سکتے ہیں, اور اس میں بھی اگر تین چار پرافٹ ہے تو سب سے زیادہ ہوا, یا اس سے کہیں کہ میں زیادہ پرافٹ لے رہا ہوں تب بھی آپ لے سکتے ہیں, لیکن زیادہ میں اگر بہت زیادہ ہو گئے وہ بھی طے پور کرتا تو حالت. ہاں ایک سن سے ایک پرافٹ میں معاملہ باقی ہے کہ آپ اس آدمی کو دھوکا دیں اور اس سے یہ کہیں کہ ہر دکاندار 50 روپے پروفٹ لیتا میں 100 روپے لیتا, اور پتا چلے کہ ہر دکاندار صرف 10 روپے لیتا, جھوٹ کہیں آ گیا, چیٹنگ کہیں پہ آ گئی. یہ معاملے شروع سے ہی باتیں جو آپ کے توڑے کے نہ توڑے وہ پیسے اس کے آپ کو اپنے پاس اٹھا کے رکھنا. اچھا دیکھیے اس مسئلے میں حج کے اس مسئلے کا تعلق بھی آتا, کہاں کے مسئلے کہاں جا کے کام آتے. اور دیکھیے جو علماء کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ نے دی, مثلاً آپ کا ریئل اسٹیٹ کا کام ہے, پراپرٹی کا, آپ نے 10 لاکھ کا ایک مکان دے دیا. عام طور پہ 10 لاکھ کے مکان میں پروفٹ لیا جاتا ہے بطور مثال کے 1 لاکھ. آپ نے پروفٹ جو ہے بہت زیادہ لیں گے, 4 لاکھ پروفٹ دیں گے. اچھا اب مسئلہ یہ کہ اگر آپ زیادہ پروفٹ لے لیں لیکن اشارہ آپ نے کر دیا تو یہ معاملہ صحیح تھا, آپ نے اشارہ نہیں کیا اور وہ اسی امپریشن میں گیا کہ اتنا پروفٹ ہر دلال ملتا, اتنے سیدھے سادھے لوگ شکارپور میں ہوتے تھے, یہاں نہیں ہوتے لیکن پھر بھی بطور مثال کیا. اب آپ نے جملہ سنا نا کہ معاملہ صحیح ہے